مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کسلت کیجئے۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے۔ کفر و باطل کی یہ جنگ اور ایمان و کفر کی یہ جنگ آج سے نہیں ہے، یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب ابلیس ملعون نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس سے پہلے نہ کوئی کافر تھا، نہ کوئی مرتد، نہ کوئی ملعون، نہ کوئی راندائے بارگاہ الہی تھا۔ ابلیس سب سے پہلی خلق، پہلی مخلوق ہے جو سب سے پہلے کافر ہوا، راندائے بارگاہ الہی ہوا، مردود ہوا، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکال کر باہر کر دیا گیا۔ آج جتنے بھی ملعون نظر آ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے راندے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی کافر مرتد نظر آ رہے ہیں، یا تو وہ واقعی میں شیطان کی ذریت و ابلیس کی اولاد میں ہیں، یا تو وہ روحانی طور سے ان کے اولاد میں آتے ہیں۔ اس کو میں ثابت کروں گا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پیکر بشری بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے کا میرا حکم تھا، میں تمہارا خدا، تمہارا پروردگار تھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بلند ہوں، میں اعلیٰ مرتبے والا ہوں، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو بھلا آگ جس کی فطرت میں بلندی ہے اور مٹی جس کی فطرت میں نیچا پن ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جاؤ کیونکہ تم مردود ملعون ہو چکے ہو۔ اب اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت سے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لهم علی صراطک المستقیم، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، قسم ہے اس چیز کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے نیک بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر چہار جانب سے ان کے پاس آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، شکریہ ادا کرنے والا نہیں پائے گا، میں بہکا دوں گا ان کو، خود تو جہنمی ہوں ہی، تنہا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ تیری مخلوق کو بھی لے کر جاؤں گا۔ اور اسی مفہوم کے دوسرے آیت کریمہ میں یوں بیان کیا گیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ شیطان یہ کہا تھا اللہ سے، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چند مخصوص بندوں کے، ان کو چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا جواب عطا فرمایا قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لام لان جہنم منکا وممن تبعک منہم اجمعین، ضرور ضرور میں جہنم کو تجھ سے بھی بھر دوں گا، وہ لوگ جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ازلی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، شیطان کو اپنا آقا، اپنا دادا، اپنا پیر و مرشد ماننے والے ہیں، ان کا سب کا ٹھکانا جہنم میں ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور ان کا ٹھکانا نہیں ہے۔ تو وہاں سے جنگ کا آغاز ہوا، حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہوا، جس طرح اہل اللہ ہر زمانے میں رہے ہیں، انہوں نے روشنی پھیلائی ہے، ہدایت کا نور پھیلایا ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ انبیاء کرام ہوئے، اولیاء عظام ہوئے، انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام ہوئے، ہر زمانے اور ہر دہر میں انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، توحید کا چراغ روشن کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہیں دوسری طرف شیطان کا لشکر رہا ہے، جس نے کفار پیدا کیے، مشرکین پیدا کیے، دین کو مٹانے کے لیے، دین کی شمع کو مٹانے کے لیے اور کفر کی تاریکیوں کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی ہیں۔ یہ شیطانی لشکر کبھی نبریوں نمرودیوں کی شکل میں نمودار ہوا، یہی شیطانی لشکر کبھی فرعونیوں کی شکل میں نمودار ہوا، کفار و مشرکین کی شکل میں نمودار ہوا، اور آج یہ شیطانی لشکر مسلمانوں کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بظاہر وہ روزہ رکھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی بولیاں ایمانوں جیسی نہیں ہیں، ان کی بولیاں مومنوں جیسی نہیں ہیں، وہ کفر کی بولیاں بولتے ہیں، شرک کی بولیاں بولتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام کی گستاخی کو، اولیاء کرام کی شان میں گالی گلوچ کو، بدتمیزیوں کو، نازیبا کلمات کو، مغلظات کو اپنے دیمان کا، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے فرقے پیدا ہوئے سب توحید کے بارے میں عام طور سے گمراہ ہوئے ہیں، توحید کا انہوں نے ایک نیا مفہوم نکالا، اس بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ اس طرح مجسم ہے جس طرح انسانوں کا جسم ہے، اسی طرح اللہ کا جسم ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کیا ہونے والا اس سے واقف نہیں، جس کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے جبریہ کا عقیدہ گڑھا، لیکن یہ غیر مقلدین وہابیت یہ ایسا بدترین فرقہ ہے کہ اس سے ذرا زیادہ بے باک، اس سے زیادہ گستاخ اور اس سے زیادہ مکر عیار فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور جتنی گستاخیاں انبیاء کرام کے فرقے نے کی ہیں، کسی اور نے اتنی گستاخیاں کی ہی نہیں۔ ہر ہفتے جو پافلٹ نور ایمان کا شائع ہوتا ہے، میں نے بھی اس میں سلسلہ شروع کیا ہے، اور بطور تمہید کی چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، آئندہ ہفتہ آپ اہتمام کر کے اس کو لے جائیں، انشاءاللہ تعالی 5-10 منٹ کے اندر آپ کو اتنی زیادہ معلومات حاصل ہو جائے گی کہ جتنی زیادہ معلومات آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں ملیں گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، لیکن وہ معلومات آپ کو انشاءاللہ فراہم کی جائے گی، خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اب یہ غیر مقلدین فرقہ، ان کے بہت سے باطل عقائد ہیں، یہ تو ایسا عنوان ہے کہ اگر اس پر انسان بولنے پر آ جائے صحیح معنوں میں تو مہینوں نہیں سال، کئی سال گزر جائیں گے تب بھی یہ عنوان ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی ایک دو کفری عبارتیں نہیں ہیں اور ایک دو ایسے کفری عقیدے نہیں، بہت سے عقیدے ہیں، کن کو کن کو بیان کیا جائے، اور کچھ عقیدے تو ایسے ہیں کہ زبان پر لانا بھی کوئی مومن گوارا نہیں کر سکتا ہے، کیسے بیان کیا جائے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی پیش کرتے رہتے ہیں، اور ابھی ایک صاحب چند دنوں پہلے میرے پاس آئے، کسی غیر مقلد سے کوئی بحث ان کی ہو گئی، تو اس نے ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا، یہ پوری حدیث نہیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو آخر پوری حدیث کیوں نہیں پیش کرتے؟ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس سے مطلب نکلتا ہو تمہارا، وہ ٹکڑا پیش کر دیتے ہو، الٹا سیدھا معنی بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، پوری حدیث پیش کرو اگر تم اہل حدیث ہو۔ بخاری شریف دوسرے حصے میں حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث پاک بڑی طویل حدیث ہے، اس حدیث پاک کا ایک حصہ یہ ہے، یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اب یہ غیر مقلدین یہ حدیث پاک پیش کرتے، کہتے دیکھو فاطمہ تو دختر پیغمبر، جگر پارے رسول ہیں، حضور کے سب سے محبوب صاحبزادی ہیں، ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تم کو میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ تو اگر حضور فائدہ پہنچانے والے ہوتے، مصیبت دفع کرنے والے ہوتے، تو ان کی بیٹی فاطمہ سب سے زیادہ حقدار تھی، ان کو فائدہ پہنچاتے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی پسندیدہ محبوب ترین صاحبزادی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، تو ہم لوگ اور آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ معاذ اللہ، کہنے کا مقصد کیا ان کے ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، لہٰذا جب فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العزت ہی ہے, تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. یہ جو تم لوگ اولیاء کرام انبیاء کرام کے بارگاہ میں جاتے ہو, ان سے فریاد کرتے ہو, وہ تو نفع پہنچا سکتے ہی نہیں. حضور اپنی صاحبزادی سے فرما رہے ہیں, اللہ اعوذ عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. تو وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو کچھ فریاد کرنا ہے اللہ سے فریاد کرو. حضور کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرنے کی حاجت نہیں, کسی پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرنے کی حاجت نہیں. اولیاء کرام کیا فائدہ پہنچائیں گے جب حضور صبر کائنات فائدہ نہیں پہنچا سکتے معاذ اللہ. یہ حدیث پاک محترم سامعین اتنی ہی نہیں ہے, یہ حدیث پاک لمبی ہے اور میں پوری حدیث پاک پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور یہ حدیث پاک کس پس منظر میں بیان کی گئی ہے, حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ اپنے الفاظ بیان فرمائے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, لما انزل اللہ تعالیٰ وانذر عشیرتک الاقربین, یہ آیت کریمہ سورہ شعراء کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وانذر عشیرتک الاقربین, اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تبلیغ کا زمانہ ہے, ابتدائے اسلام میں جب خفیہ طریقے سے دعوت دی جا رہی تھی, ایسے عالم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے گھر والوں کو جمع کیجیے, کیونکہ طریقہ یہی ہے نیکی کی ابتدا گھر والوں سے کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے گھر والوں کو جمع کرو, اور گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد آپ ان کو ڈرائیے عذاب الہی سے, مجھ سے ڈرائیے تاکہ آپ کے خاندان والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں, آپ کے دامن سے آبستہ ہو جائیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صبر کائنات نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا, اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا, یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا یغنی عنکم من اللہ شیئا, اے قریش کی جماعت تم لوگ اپنی جانوں کو خرید لو, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر پاؤں گا. اس کے بعد فرمایا, یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اے عبد مناف کے فرزندوں میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. اس کے بعد فرمایا, یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. اس کے بعد فرمایا, یا صفیتو عمت رسول اللہ, اے رسول اللہ کی چھوٹی صفیہ تمہیں بھی میں اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل ما شئت لی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ بنت محمد تم میرا جو مال مانگنا ہے مانگ لو, لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. یہ پوری حدیث پاک ہوئی. اس حدیث پاک کا پہلا جملہ سماعت فرمایا, حضور نے کیا فرمایا, اس طرح انفسکم, یعنی اے قریشیوں میرے خاندان والوں اپنی جانوں کو خرید لو اللہ سے. اس حدیث پاک کے ٹکڑے کی جو تشریح کی گئی ہے کہ خریدنے کا مطلب کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو خرید لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لیا, میرے دامن سے آبستہ ہو جاؤ. تم لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہو, اس کفر و شرک کو ترک کر دو, جہنم کے دامی عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے. جہنم کا عذاب وہ تمہیں آ جائے گا, جہنم کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے, اور جہنم کے عذاب سے بچانے کا محض ایک ذریعہ ہے, اس کی قیمت ایک ہے, وہ یہ ہے ایمان. ایمان ہی اس کی قیمت ہے, ایمان کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں. زمین و آسمان کی ساری قیمتیں مل کر اس کی قیمت کو چکانی کھانے کے لیے. یہ حدیث پاک ایک ٹکڑا ہوا. اب جب اس ٹکڑے کی وضاحت ہو گئی اس طرح انفسکم اپنی جانوں کو خرید لو, تو یہیں سے معلوم ہو گیا حضور نے اپنے چچا سے فرمایا اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا. اور یہ حضور نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کی پھوپھی تم ایمان لے آؤ, ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد اے میری بیٹی تمہیں بھی میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گی, اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے. حضور نے پوری کائنات کے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا, کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا, کفر و شرک اختیار کرتا ہے, تو میں اپنی بیٹی کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا. اگر یہ کفر و شرک اختیار کر لے تو تمہیں جہنم سے کیسے بچاؤں گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ, دامن اسلام سے آبستہ ہو جاؤ تب بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گا, تب بھی تم کو نفع نہیں پہنچاؤں گا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم کفر و شرک اختیار کرتے ہو, ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کرتے ہو, تو تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا اور میں بھی تم کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ازلی ہے, جو کافر ہے جو مشرک ہے اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس کے لیے یہی وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیں جہنم کے آگ میں اس کا سواگت کیا جائے گا. تو یہ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں اور یہ مکمل ٹکڑا بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک کیا پیش کرتے ہیں, یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ایک تو یہ پوری حدیث بھی نہیں اور اس جو جملے میں بیان کیا اس جملے میں ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جہاں سے ان کے عقیدے پر ضرب پڑ رہی. جن کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور نفع نہیں پہنچا سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کسی طرح کا نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں, تو جن الفاظ سے حضور کا نافع ہونا ثابت ہو رہا تھا وہ الفاظ چھوڑ دیے. بخاری اٹھا کے دیکھیں, یا فاطمہ تو بنت محمد سلمی معاشی لولتی من مالی. اے فاطمہ بنت محمد اپنے لیے جو کچھ مال مانگنا چاہتی ہو مانگ. اب یہاں آپ غور فرمائیں, اس سے حضور کا دنیا میں نافع ہونا معلوم ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ دنیا میں میرا جو کچھ مال مانگنا چاہتی ہو مانگو میں دے دوں گا, لیکن اگر تم میں مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گی اور کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرو گی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا, پھر میں قیامت کے دن تمہاری کچھ مدد نہیں کر پاؤں گا. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے دامن میں آنے کے بعد میرے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تو ایسا عظیم الشان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدت النساء الجنہ, جنت کی جتنی جوان عورتیں ہیں فاطمہ ان تمام عورتوں کے سردار ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور تو دنیا میں سرداری عطا کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ حضور نافع نہیں ہے, کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین کا عالم ان کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے کہ ان کو میں دنیا ہی میں جنت کے سرداروں کی, جنت کے جوانوں کی سرداری کی بشارت کو دنیا ہی میں ان کو دے دیتا ہوں اور دنیا ہی میں اعلان کر دیتا ہوں. فاطمہ تو فاطمہ, فاطمہ کی عظمتوں کو کون کیا سمجھے گا؟ ان کے صاحبزادگان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور یہ جوانی سرداری دنیا ہی میں ان کو عطا کر دی گئی. یہ نہیں فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے, بلکہ یہ فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو یہ حضور عطا فرمانے والے ہیں. یہ تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے, انشاءاللہ بعد میں حدیثیں بیان کی جائیں گی. اب میں صرف ایک آیت کے نام پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آیت مقدسہ سے اس کا ثبوت پیش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ حدیثیں پیش کی جائیں گی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک جائے گا. آپ آئیں وقت مقررہ پر, اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں, دوستوں احباب کو لے کر کے آئیں اور گفتگو کو بہت غور سے سننے کی کوشش کریں. کچھ باتیں ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ سے کوئی بحث و تکرار کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی غیر مقلد وہابی جو بندے سے بات ہی مت کریں, ان سے بات کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ گستاخ رسول, ان سے معاملہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ان سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, معاملہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑ ہی جائے اور بحث کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپ کے ذہن میں کم سے کم اتنی دلائل تو ہونی چاہیے ایک سنی ہونے کی حیثیت سے, عاشق رسول اور غلام مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے, عظمتوں کے جلوے نہیں تو کم سے کم چند آیتیں چند حدیثیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 74. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, کہ انہیں کیا برا لگا, یہی تو کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دیا ہے. اب یہاں غور فرمایا, یہ کہتے ہیں کہ حضور دافع نہیں, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کہتے ہیں حضور کو, کہ حضور مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, قحط کو, بیماریوں کو دفع کرنے والے ہیں, دور کرنے والے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, حضور دافع البلاء نہیں, حضور دافع الوباء نہیں, حضور دافع القحط نہیں, حضور کو یہ سب کہنا یہ شرک و کفر ہے. اب ذرا غور فرمائیں, ایک طرف یہ شرک و کفر کہتے ہیں, دوسرے مقام دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انہیں کیا برا لگا, یقین ہو کہ اللہ نے بھی ان کو مالدار کر دیا, رسول اللہ نے بھی ان کو مالدار کر دیا. تو یہیں سے یہ ذہن مل گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح میں مالداری عطا کرنے والا ہوں, میری عطا سے میرے محبوب بھی مالداری عطا کرنے والے ہیں, میں مالداری دینے والا ہوں, میرے محبوب پیارے مصطفیٰ بھی مالداری دینے والے ہیں. تو جب حضور کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ مالداری دینے والے ہیں, مالداری عطا کرنے والے ہیں, تو اگر ہم یوں کہیں کہ حضور ہمیں دنیا کی نعمتیں دینے والے ہیں, آخرت کی نعمتیں دینے والے ہیں, مالداری عطا کرنے والے ہیں, یہ تو بالکل قرآن کے مطابق ہے, یہ شرک و کفر کیسے ہو جائے گا؟ اگر یہی شرک و کفر ہو جائے تو بتایا جائے کہ ایمان کس سے کا نام ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو بہت سی باتیں نکالی جا سکتی ہیں. مالداری کسی کو دی جاتی ہے تو مالداری ملنے کے بعد انسان بہت سی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا, ہو سکتا وہ ننگا گھومنا پشتو پڑ جائے, اور شرعی جو کپڑے ہونے چاہیے کپڑے اس کو میسر نہ ہو سکے, کھانے کے اہتمام نہیں کر سکتا, پینے کے اہتمام نہیں کر سکتا. ایک غریب آپ کے پاس آیا, پیاسا ہے, بھوکا ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, وہ مالدار دھیان اعلیٰ درجے کا غریب ہے, پیسہ ہی اس کے پاس نہیں ہے, طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, مصیبتوں میں گرفتار ہے, پریشان ہے, آپ کے پاس آیا, آپ کو رحم آ گیا, آپ نے اس کو ایک لاکھ کا چیک بنا کے دے دیا, جا گھر لے لینا, اچھا کھانے کا انتظام کر لینا, پینے کا انتظام کر لینا, آپ نے ایک لاکھ کا چیک دیا, پیسہ دیا. اب آپ ہمیں بتائیں, اس پیسے سے وہ مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا, رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا, دنیاوی مصیبتیں دور ہو گئیں, پریشانیاں دور ہو گئیں. آپ نے غنا یعنی مالداری دی اس کو, تو آپ کے اس مالداری سے اس کی مصیبتیں دور ہو گئیں. اب ہم آپ تو کہہ سکتے ہیں آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی, آپ نے اس کی مصیبت دور کر دی, آپ نے اس کو مشقتوں سے بچا لیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, انہیں کیا برا لگا, یہی تو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اور رسول اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا, اور غنی کرنے کے بعد پریشانی دور ہوتی ہے, مشقتیں دور ہوتی ہیں, دشواریاں دور ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ پریشانیاں دور کرنے والے ہیں, مصیبتیں دور کرنے والے ہیں, مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں. اس لیے کہتے ہیں حضور دافع البلا بھی ہیں, حضور دافع الوبا بھی ہیں, دافع المرض بھی ہیں, دافع القحط بھی ہیں, دافع الالم بھی ہیں. ہر طرح کی مشقتیں, ہر طرح کی پریشانی حضور دفع فرمانے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے نانا سماعت فرمانے. تین مارچ 2014 بروز پیر ٹیکسی میں کارومی کرلا وسٹ میں ایک عظیم الشان عشق رسول اور اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں جس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت حضور عزیز ملکہ شہزادہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد الحفیظ صاحب تعالیٰ فرمائیں گے. وزیر صدارت علامہ مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم مختار صاحب قبلہ مصباحی اور حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 5 مارچ بروز بدھ بعد نماز مغرب فوراً ایک عظیم الشان قرلہ منعقد ہو رہا ہے, اس کا اس میں ایڈریس دیا ہے. بہرحال جس میں مقرری خصوصی کے حیثیت سے علامہ مولانا محمد بشیر احمد حشمتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فخر الدین صاحب مصباحی تشریف لا رہے ہیں.
2 مارچ 2014 بروز اتوار بار نماز عشاء دارالغوثیہ ضیاء القرآن غوثیہ مسجد حفظ الغفور خان اسٹیٹ کرلہ میں ایک عظیم الشان الرام منا مفتی نظامی منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مفکر اسلامتی علامہ قمر الزما صاحب خان صاحب قبل اعظمی صباحی تشریف لا رہے ہیں. آپ کا شکر فرما چند لوگوں نے درخواست کی ہے، دعائیں صحت کے لیے، دعائیں شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں اور عمر واخر اقبال پڑھ لیں. اور امبر ناتھ مہندر نگر میں ایک مسجد زیر تعمیر ہے، وہاں سے کچھ لوگ چندہ دینے کے لیے آئے ہیں. آپ سردار جائیں تو باہر ان کا تعاون کرتے ہوئے شکریہ. کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ساری کمیاں کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور ہم سب کی جانب سے حضور رحمتہ کائنات سب سے موجودہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور رحمتہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی اغراض مقاصد کے تحت، ان تمام اغراض مقاصد میں نکام و کامیاب فرما. یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، سب کی ہر طرح کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزی رزق عطا فرما، جو مسلمان روزگار سے لگے ان کی روزی میں ترقی عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے دلوں میں بھی کیا تمنا تمام تمناؤں کو پورا فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.